السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرشدنا ومولانا عارف بالله حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں, سب کہہ دیں ماشاءاللہ. یہ جو اشعار میں پڑھ کے سنا رہا ہوں, میرے پیر و مرشد مربی و محبوبی حضرت اقدس حضرت سید میر صاحب دامن برکات ان کے حکم سے پڑھ کے سنا رہا ہوں, جو الحمدللہ ہمارے سامنے تشریف فرمائے, سب کہہ ماشاءاللہ.
بس میرے دل میں تیری محبت رہے, بس میرے دل میں تیری محبت رہے, بس میرے دل میں تیری محبت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے, بس میرے دل میں تیری محبت رہے, بس میرے دل میں تیری محبت رہے, بس میرے دل میں تیری محبت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے.
جو محبت حدود شریعت کے اندر رہتی ہے وہ محبت حقیقی محبت ہے, اور جو حدود شریعت کو توڑ دیتی ہے تو بدعت ہو جاتی ہے. جب خشیت ہو اور محبت کے ساتھ ڈربی رہے, تیری پابند سنت ہو, سنت کی پابند ہو, تب معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں ہے. ورنہ جو محبت حدود شریعت کو توڑ دے, وہ محبت اس قابل ہے کہ اس محبت ہی کو توڑ دیا جائے, کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہے. اسی کا نام بدعت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں, جب وہ نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم آئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت بڑے کفار کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ نے سمجھا کہ اس وقت عبداللہ ان کو اگر اسلام مل گیا, یہ جو ہے سرداروں کو, تو پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا. تو آپ نے ان کی طرف توجہ فرمائی, اور عبداللہ ابن مکتوم کا اس وقت آپ کو آنا, تو آپ نے اللہ تعالیٰ فرما دیے, وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى. آپ حضرت تھانوی نے کہا کہ آپ چیم جبی ہوئے, عبثا وتولى, یعنی آپ چیم جبی ہوئے, آپ چیم, تو اس کے ترجمہ بہت سے کہ آپ کو ناگوار ہوا, آپ کو خوشاد یعنی ترخلو ہوئے. ترجمے اور نہیں تھے, لیکن حضرت حکیم تھانوی کا ترجمہ حضرت فرماتے تھے کہ محبوبانہ ہے, آپ کی شان کے مطابق ہے, جیسے محبوب کے ماتھے پہ بل آ جاتے. تو یہ فرمایا کہ آپ کے ماتھے پہ بل آ گئے, آپ چین بجبی ہوئے کہ اس وقت یہ آ گئے. تو اس وقت اگر یہ ایمان لیا ہے تو یہ جو سردار ہیں تو سب کے سب کا پورا قبیلہ مسلمان ہے, قبیلہ مسلمان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے, یہ آپ کا اجتہاد تھا, یہ کوئی گناہ تھوڑی تھا, نبی سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ اسلام ہی کی خاطر آپ نے یہ فرمان دی, یہ ان کو ترجیح دی تھی اس وقت فاران قریش کو, مگر اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوا. آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا. اے نبی, جو آپ کے پاس آیا دوڑتا ہوا اور وہ یخشا اور وہ ڈر بھی رہا تھا, فانت عنہ تلاہا, اس کی طرف آپ نے توجہ نہیں فرمائی. تو اس میں حضرت پھول پوری نے, حضرت نے فرمایا تھا, حضرت مفتی اعظم پاکستان میں موجود تھے, تو حضرت پھول پوری نے فرمایا کہ وہ اما من جا کا یسعا, وہ دوڑتا ہوا آیا, یہ محبت تھی, بوجہ محبت کے دوڑ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہوا یخشا، اور وہ ڈر بھی رہے تھے کہ کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی. تو حضور حضرت پھوٹپوری نے فرمایا کہ جب تک حدود، جب تک محبت حدود خشیت اور خوف میں رہتی ہے وہ محبت مقبول ہے، اور جو حدود کو جو محبت توڑ دیتی ہے تو وہ محبت اس قابل ہے کہ اسی کو توڑ دیا جائے، وہی بدعت ہو جاتی ہے. وہی بدعت ہو جاتی ہے، جیسے محبت تو یہ ہمارے بھائی جو ہیں یہ اہل بدعت بھی کرتے ہیں، محبت ہی کرتے ہیں، لیکن یہ محبت مردود ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی مرضی کے خلاف ہے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی مرضی کے خلاف ہو، وہ آپ خود ہی بتا دیجئے کہ جس سے محبوب ناراض ہو وہ محبت ہے یا وہ ہے؟ محبوب کی محبت وہ ہے جس سے محبوب راضی ہو، اللہ اور رسول راضی ہو. اسی کو حضرت نے شعر میں فرمایا کہ میرے دل میں تیری محبت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے. اصل میں یہ اشعار تو پھر بعد میں حضرت بدل دیا، یہ جب میں حضرت کی خدمت میں شروع میں آیا تھا تو حضرت میری تسلی اور میری محبت میں اور مجھے خوش کرنے کے لیے فرمائے تھے، لیکن بعد میں پھر جب یہ ہوا تو پھر اس کا عنوان بدل دیا، کیونکہ اس میں جو علوم تھے وہ رہ جاتے ہیں، کچھ اور اشعار بھی اضافہ ہوا اس میں. ٹھیک ہے، تو حضرت پھولپوری نے تفسیر فرمائی کہ وہ اما من جا کا یسا، جو دوڑتا ہوا آیا وہ ہوا یخشا، اور وہ ڈر بھی رہے تھے، دوڑتے ہوئے آ رہے تھے لیکن ڈر بھی رہے تھے. تو یہ ان کی محبت تھی، اصل محبت جو سنت کے مطابق ہے. اور اگر جب محبت حدود شریعت کو توڑ دیتی ہے تو بدعت ہو جاتی ہے. تو حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شہزاد مفتی شفیع صاحب نے فرمایا کہ حضرت ہم بھی تفسیر کرتے ہیں اور ایک آپ تفسیر کرتے ہیں، ہماری تفسیر میں اور آپ کی تفسیر میں زمین آسمان کے فرق ہوتا ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے تھے کہنے کو تو آپ میرے پیر بھائی ہیں مگر میں آپ کو اپنے استاد کے درجے میں سمجھتا ہوں، کیونکہ آپ میرے استاد مولانا اصغر میاں دیوبندی کے ہم عصر ہیں، ان کی زمانہ ایک ساتھ پڑھاتے تھے دونوں. تو مفتی شفیع صاحب ابانے بزرگ سے فانی تھے، ڈاکٹر عبدالحمید صاحب تھے. نازم آباد میں حضرت پھولپوری کا بیان ہو رہا تھا، چھوٹی سی جگہ تھی، وہ اس میں سب وہ بھر گئی تھی. تو پیچھے جہاں لوگوں نے جوتے اتارے تھے، حضرت مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان اس پر بیٹھ گئے، انہیں جوتیوں پر بیٹھ گئے. یہ حضرت پھولپوری کی حضرت، بڑے بڑے خلفاء جو حضرت کے انتقال کے بعد سب نے حضرت پھولپوری سے رجوع کیا، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب اور بنگلہ دیش کے حافظ جی حضور، پی ایچ جی حضور، اور کتنے تھے سب جو نام تھے، مولانا ظفر احمد عثمانی، کتنی بڑی شخصیت ہے جنہوں نے الہ السنن لکھی، اور جس کے لیے مفتی شفیع صاحب نے، مفتی جمیل احمد صاحب نے فرمایا کہ 1400 برس میں، اگرچہ وہ لکھوائی حضرت تھانوی نے، کہ 1400 برس میں ایسی تصنیف نہیں ہے، وہ اس میں نہیں ملتی جس میں امام ابو حنیفہ کے مسلک کو سنت سے اور حدیث سے ثابت کیا ہے. ایک حدیث لکھی، اور لوگ یہ کہتے تھے نا کہ امام صاحب نعوذ باللہ ایسے ہی بیان کر دیتے ہیں، اپنے اجتہاد سے بیان کر دیتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ اس کو لکھو، کیا نام ہے اس کا، اس کے الہ السنن، اور تلاش کر کر کے سب حدیث سے لاؤ جس کی جو آپ امام صاحب کے مسلک کے مطابق ہوں. تو وہ الہ السنن لکھی جس میں ہر مسئلے کو امام صاحب کے حدیث سے ثابت کیا گیا، یہ مسئلہ اس حدیث سے، یہ مسئلہ. تو مولانا ظفر احمد عثمانی تھے، اکابر علماء تھے. تو حضرت فرماتے تھے کہ حضرت پھول پوری کو حضرت ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ پر اتنا اعتماد تھا کہ حضرت والا سارے خطوط کے جواب حضرت مولانا شاہ ابو الحق صاحب جو حضرت کے شیخ بھی تھے وہ بھی حضرت سے رجوع کیا تھا حضرت شیخ جو اب شیخ بنایا جن کو ان کے خطوط کے جواب بھی حضرت والا ہی لکھتے تھے حضرت پھول پوری کی طرف سے اور مولانا ظفر احمد عثمانی کے اور مولانا ان کے جتنے کابی علماء جنہوں نے حضرت سے تعلق قائم کیا تھا حافظ جی حضور پیر جی حضور اور بھی مجھے نام بھی یاد نہیں رہے بڑے بڑے تھے تو سب نے جو اتنی بڑی ہستی تھی حضرت شیخ پھول پوری تو مفتی اعظم پاکستان وہیں بیٹھ گئے اور یہ اس میں یہی فرمایا تھا کہ یہ جو ہے یہ جو آپ تفسیر فرماتے ہیں ہماری تفسیر میں اور آپ کی تفسیر میں زمین آسمان کا فرق زمین حضرت ہی کچھ اور ہے اور حضرت والا ہمارے حضرت جب معرفت الہیہ لکھ رہے تھے حضرت والا نے مجھ سے خود فرمایا اور مجھے وہ رجسٹر بھی دکھایا تھا ڈیڑھ صفحے کی تقریر تھی حضرت والا کی معرفت الہیہ کی جو حضرت نے فرمایا کہ حضرت بھرپور نے فرمایا کہ مضمون کو قلم بند کر لو تو حضرت والا غسل فرماتے تھے اور نفل پڑھتے تھے اس کے بعد پھر لکھے بیٹھتے تھے اور وہ بھی اکثر رات کے تحجد کے دن میں تو موقع ملتا نہیں تھا تو حضرت نے فرمایا ڈیڑھ سوا تھا لیکن مجھے اللہ تعالیٰ حضرت والا کے مضامین یاد دلاتے چلے گئے اور میں اتنا چلا گیا اس کے علاوہ جو میرے دل پہ اللہ تعالیٰ نے وارد فرمایا وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دیا اور پھر شیخ کو سناتے تھے حضرت والا پھول پوری کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے تو شام کو جب لکھ چکے تھے پھر شام کی مجلس پہ جس وقت بھی مجلس ہوتی تھی لوگوں نے بتایا کہ حضرت بھی روتے پھول پوری تو روتے ہی تھے حضرت بھی روتے روتے بیٹھ جاتے تھے تو حضرت مفتی شفیع صاحب بھی موجود تھے ایک مجلس میں جب حضرت پڑھ چکے تو انہوں نے کہا مفتی شفیع صاحب نے فرمایا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے ان کے قلم میں بہت تاثیر عطا فرمائی ہے جو فوراً دل پہ اثر کرتی ہے تو حضرت موجود تھے وہاں تو حضرت نے فرمایا کہ میری طرف کو حضرت نے رخ کیا یوں کہ خبردار اپنا کمال مت سمجھنا سب شیخ کا فیض ہوتا ہے حضرت سے فرمایا تاکہ ان کے دل میں بڑائی نہ آئے اور مفتی شفیع صاحب سے کہا فرمایا کہ تاثیر کیوں نہیں ہوگی ہم نے ان کو رگڑا بھی بہت ہے بیک وقت فنا اور بقا یہ ہے شیخ کامل ادھر ان کے نفس کو توڑ دیا ادھر اس میں تاکہ شکستگی اور مایوسی پیدا نہ ہو ادھر ادھر چلیے
بس میرے دل میں تیری محبت رہے زندگی میری پابند سنت رہے میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں میرا تقوی ہمیشہ سلامت رہے میرا تقوی ہمیشہ سلامت رہے میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں میرا تقوی ہمیشہ سلامت رہے میرا تقوی ہمیشہ سلامت رہے
خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ شیر میں نے ہوائی جہاز میں کہا تھا کہ جب آدمی جس جگہ بھی رہے اس کو تقوی اس پہ فرض ہے چاہے وہ زمین پہ رہے چاہے فضاؤں میں رہے تو دعا اللہ تعالیٰ سے فرمایا اللہ جہاں بھی رہوں تقوی سلامت رہے یعنی تقوی کے معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا میں دوست رہوں اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ان اولیاء ہو الا المتقون ہمارے ہمارے اولیاء ہمارے دوست کوئی نہیں ہے الا المتقون, وہی لوگ ہیں جو کہ تقویٰ والے ہیں, اللہ سے خشیت رکھنے والے ہیں, اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ یوں ہی فرمایا اللہ تعالی نے کہ اللہ ان اولیاء الا المتنفلون الا المتحجدون الا الذاکرون, یعنی ہمارے اولیاء وہ ہیں جو بہت نفلیں پڑھتے ہیں, بہت تہجد پڑھتے ہیں, بہت ذکر کرتے ہیں, بہت تلاوت کرتے ہیں. اس کو شرط ولایت نہیں رکھا, شرط ولایت تقویٰ رکھا, کیونکہ ان سب اعمال میں جو ہے ثواب بھی ملتا ہے, اللہ تعالیٰ کا قرب بھی بڑھتا ہے جو عبادت نوافل تلاوت وغیرہ. لیکن اس میں مزہ بھی آتا ہے آدمی کو, اللہ کا ذکر ہے, اللہ کی یاد ہے, اللہ کے نام لے رہا ہے تو مزہ تو آئے گی, لیکن گناہ سے بچنے میں دل کو تکلیف ہوتی ہے. اور یہی علامت ہے اس کی کہ سچی محبت ابھی ہے, جب آدمی اپنے دوست کی خاطر تکلیف اٹھائے اسی کو آپ بھی سمجھتے ہیں. کسی کو آپ حلوہ کھلاتے رہے اور عمدہ عمدہ غذائیں کھلاتے رہے اور اس سے آپ کہیں کہ وہ کہتا تھا تو آپ پر فدا رہے کہ صاحب آپ جیسا محبت کرنے والا کوئی نہیں. لیکن کبھی وہ کہے کہ رات کے کوئی بیمار ہو جائے اس کے بھائی جا کے ذرا رات کے 12 بجے رہے دوا لے جاؤ, تو کہ دوا لے آؤ میرے سے بازار میں جا کر میرا آرام کا وقت ہے, میرے پاس اتنا وقت نہیں, آپ تو مجھے انڈا حلوہ ہی کھلاتے رہیے, یہ کام میں نہیں کر سکتا. تو یہ کیا محبت ہے؟ تو محبت وہی ہے کہ گناہوں سے بچنے کا غم اٹھانا, اسی کا نام تقویٰ ہے. گناہوں سے بچنے کا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا غم اٹھائے, یہی تقویٰ ہے, یہی ولایت ہے دوستی کی. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اولیاءہ الا المتقون, کہ ہمارے اولیاء جو ہے اللہ تعالیٰ کے اولیاء جو ہے وہ متقی بندے ہیں, اور کوئی اس میں وہ نہیں. اور کل ما صادقین یہ فرمایا, وہ بھی صادقین کے معنی متقین کے ہیں. اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, تو یا ایمان والو تقوی اختیار کرو, اللہ تعالیٰ سے کی محبت حاصل کرو. لیکن کیا فوراً اس کے بعد فرمائے وکونوا مع الصادقین, تو دو حضرت فرمائے دونوں میں ربط کیا ہے؟ ایک طرف تقوی حاصل کرنے کے لیے فرما رہے ہیں, اس کے بعد فوراً فرما رہے ہیں کہ کونوا مع الصادقین. تو اس کے معنی یہ ہے کہ تقوی حاصل جب ہی ہوگا کہ جب تم کونوا مع الصادقین ہوگے, جب اہل اللہ کے پاس رہوگے تب تمہیں تقوی حاصل ہوگا. تقوی حاصل کرنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تو اس میں صادقین کا ترجمہ متقین سے کرتے ہیں کہ وہ متقی بندے ہیں. تو اس میں کون سی ملک تھا افریقہ کا, وہاں حضرت تعالیٰ نے مجھے طبیعت احساس تھی, وہاں ایک مصری عالم بیٹھا ہوا تھا, بہت ہی خناس تھا, اس کے دماغ مصری عالم کی ہوتی ہیں اور بھی دو تین علماء بڑے بڑے تھے, مجھے پتہ نہیں تھا کچھ. حضرت مانا مجھ سے فرمایا کہ تم جا کے بیان کر دو اور میری طبیعت تو ابھی ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے جا کے یہی بیان کیا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تو جس کو اس کو میں نے یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقویٰ اختیار کرو, جو اور ہمارے تقویٰ حاصل کرنے کے لیے ہمارے خاص بندوں کے ساتھ متقی بندوں کے ساتھ رہو. وہ اتنے میں حضرت والا تشریف لے آئے اور حضرت والا نے فرمایا کہ بہت سے لوگ یہ اعتراض کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تو صادقین فرما رہے ہیں, کونوا مع الصادقین, سچے لوگوں کے ساتھ رہو, اور یہاں ہم ترجمہ کرتے ہیں اس کا متقین سے. تو بہت سے لوگ اس پہ اعتراض کریں گے کہ یہ تو تقویٰ کا ترجمہ جو کیا جا رہا ہے, متقی کا جو ترجمہ صادقین کا کیا جا رہا ہے, یہ غلط ہے. حضرت نے فرمایا غلط نہیں ہے, دوسری آیت اس کی تشریح کرتی ہے, اولئک الذین اتقوا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون, یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں. وہ جو مصر کا عالم تھا مجھے تعلیم تھا اس وہ تو عجیب اس پہ کیفیت تاری ہوگی. وہ لوگ بتاتے تھے کہ وہ کسی کو گھاس بچالتا تھا اپنے علم کی وجہ سے. اگلے دن صبح کو آ گیا اور آ کے مجھ سے کہنے لگا, دوپہر کے وقت میں آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے ذرا مجھے آپ حضرت سے بیعت کرا دیجیے, بیعت کرا دیجیے. مجھے تعجب بھی ہوا کہ لوگوں نے بتایا تھا کہ یہ تو کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں. اچھا میں نے کہا بیعت میں کرا دوں گا, مگر آپ بیعت کیوں ہونا چاہ رہے؟ کہنا کہ میں نے زندگی بھر مجھے اسی چیز کا اشکال تھا کہ ماں صادقین کا ترجمہ یہ جو متقین کرتے ہیں مجھے اس پہ غصہ آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ صادقین فرما رہے ہیں اور یہ علماء اس کا ترجمہ متقین کر رہے ہیں, اور اس حضرت نے آیت سے اس کو ثابت کر دیا اور اس کو تو کوئی رد کر ہی نہیں سکتا کہ اولائک الذین صدقوا و اولائک هم المتقون. اس واسطے میں نے کہنا کہ ایسا علم میں نے کہیں نہیں دیکھا, زندگی بھر کا اشکال میرا جاتا رہا. مجھے خود اشکال ہوتا تھا کہ صادقین فرمایا ہے, متقین تو نہیں فرمایا, جو شرط ولایت ہے. اور دوسری بات یہ کہ حضرت والا کو یہ عربی قواعد ایسے یاد ہیں جیسے کہ مبتدی بچہ جو پڑھتا ہے اس وقت اس کو یاد ہوتے ہیں. انہوں نے کہا ہم سب بھول گئے حالانکہ مصر کے پڑھے ہوئے, ہم تو ویسے شروع پھر بعد میں قواعد کس کو یاد رہتے ہیں, جب زبان آ جاتی ہے پھر وہ بولنے لگتا ہے. اور حضرت والا عربی کی قواعد ابتدا تھا انتہا اس کی وہ بتاتے تھے. کہہ لگے میں نے اتنا مستحضر علم نہیں دیکھا اور ایسا عالم نہیں دیکھا کہ جس کو شروع کی پرائمری جو تعلیم ہوتی ہے وہ اتنی مستحضر ہو, جس سے حضرت والا کی ترجمے میں اور اس میں غلطی ہوتی نہیں.
میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے, سامنے ایسا خوف قیامت رہے, سامنے ایسا خوف قیامت رہے, سب گناہوں سے میری حفاظت رہے, سب گناہوں سے میری حفاظت رہے, سامنے ایسا خوف قیامت رہے, سامنے ایسا خوف قیامت رہے, سب گناہوں سے میری حفاظت رہ گئے, سب گناہوں سے میری حفاظت رہ گئے.
تو آسان ہے, جس کو استحضار ہوگا کہ قیامت کے دن کیسا گزرنے والا ہے, ہزار برس کا دن ہوگا اور سورج سوا نیزے پر ہوگا اور حساب کتاب ہوگا اور وہ ایک دن ایک ہزار سال کے برابر ہوگا, میرے سر کے بھیجے کھولنے لگیں گے, جو جتنا جس کے اعمال صحیح ہوں گے اتنا وہ کم پسینے میں ہوگا اور جو جس کے زیادہ اعمال ہوں گے وہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا, اور بہت سے ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے کہ جو عرش کے سائے میں ہوں گے اس وقت اور اپنا کھانا پینا کریں گے. ان میں سے ایک وہ ہے جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں, صرف اللہ کے لیے. بس حضرت والا نے وہ اس میں کشکول معرفت میں دس لکھے ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالی سے کے لیے آپس میں محبت رکھنا یہ بھی عرش کے سایہ دلانے کا ذریعہ ہے. اور حضرت نے فرمایا کہ عرش کے سائے میں جو جائے گا وہ اس کا حساب بھی نہیں ہوگا, اس لیے کہ جس کو عرش کوئی بادشاہ ہو اس کو اپنے دربار میں بلا لے بوزیر تقرب کے, بوزیر اس کی محبوبیت کے لیے بلائے گا. ایسا تو نہیں کر سکتا بادشاہ کہ اپنے دوست کو بلا لے اور بعد میں اسے کہ لاؤ حساب کتاب دو, اس کو تو پھر کوئی حساب کتاب سے لا حساب آ رہے, ان سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. لیکن جس کے گناہوں سے بچنے کا دو ہی طریقے ہیں, ایک تو اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی غالب ہو جائے کہ وہ اللہ کی مرضی کے خلاف چل ہی نہ سکے, اللہ کی مرضی کے بغیر وہ زندہ نہ رہ سکے, ایسا اس کو اللہ سے تعلق ہو جائے. اور دوسرا طریقہ خوف ہے کہ اللہ کا خوف اتنا پیدا ہو جائے کہ جو گناہوں سے اس کو روک دے. قیامت کا خوف اور اس کا تو پہلا درجہ تو سب سے بڑا ہے, بہت اعلیٰ ہے کہ محبت کی وجہ سے اللہ سے کہ نافرمانی سے رک جائے. اور دوسرا درجہ بھی یہ کیسا خوف ہے قیامت جو ہے, یہ بھی بہت یعنی بہت کامیاب ہے, بہت بہتر ہے, اس لیے کہ مقصد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے. ان اللہ جو کیا وہ جو آیت ہے نا, ان اللہ اللہ خبیر بما تعملون, وہ جو ہے اس میں سورہ حشر کی آیت ہے. ہاں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت ایدیکم لغدیم واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. تو اللہ نے فرمایا یہ جو پہلی آیت ہے یہ شریف لوگوں کے لیے ہے کہ اے اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ سے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو, اور ہر شخص یہ سوچے کہ قیامت کے دن اسے کیا جواب دینا ہے. تو یہ جو کوئی اتنا سن لے گا تو شریف التبا اسی سے رک جائے گناہوں سے. اور پھر جو دوبارہ واتقوا اللہ فرمایا, فرمایا یہ تنبیہ ہے, ڈانٹ ہے ان لوگوں کے لیے, سرکشوں کے لیے, واتقوا اللہ ڈرو اللہ سے, اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے. پہلا جو ہے محبت کا انداز ہے, یہ قرآن پاک کی بلاغت ہے کہ ایک ہی آیت میں مختلف انواع اور مختلف معانی اس میں پوشیدہ ہوتی ہے. آج تک اس کی تفسیر ہوتی چلی آ رہی ہے, ایک امی کے کلام سے کہ زبان سے جو کلام نازل ہوا, کتنے بڑے بڑے علماء, کتنے بڑے بڑے امام, ایک امی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی اسی سے مسائل بن رہے ہیں, اسی سے تفسیر ہو رہی ہے. اور ابھی تک دریا ہم چنا باقی, اور ابھی تک اس سیری نہیں ہوئی دریا, ویسی پیاس پیاس باقی. ایک امی کی زبان سے پھر سب سے بڑا اللہ کا کلام تو ہے ہی, یعنی اس کلام الہی تو خود شاہد ہے کہ اللہ کا کلام ہے. اس کے انداز سے وہاں بڑے بڑے جو شعرا تھے وہ مقابلے میں آئے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ اگر تم لوگ ایک آیت جیسی بنا لاؤ اگر تم لوگ سچے ہو. تو بھوکبری فرماتے تھے کہ کتنا جوش آیا ہوگا وہاں, اس کو تو اپنے ادب پر ناز تھا, اپنی فصاحت پہ ناز تھا. تو سب زور لگا دیا کہ ایک آیت جیسی بنا لائے, تو اب نہیں کوئی نہیں لا سکا. تو وہ کیا تھا کہ حاضر کلام حاضر لیسا کلام البشر, حاضا لیسا بھائی یہ بنا کے لائے کہ حاضا لیسا کلام البشر, یہ انسان کا کلام نہیں ہے. سورہ کوثر انا آتینا کوثر, یہ آیت لکھوا دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ اس کا اس جیسی ایک آیت بنا کے لاؤ. بڑے بڑے فصیح اور بلیغ شاعر واقع سب نے زور لگا دیا, بس آخر میں یہی ملا ما حاضا کلام البشر, یہ بشر کا کلام نہیں ہے, شکست کھا گئے سب کے سب. لیکن یہ تو اللہ کا کلام تھا, اس کا تو کوئی وہ نہیں تھا. لیکن ایک امی جو کچھ پڑھا لکھا نہیں, کسی مدرسے میں نہیں پڑھا, کسی سے کوئی حرف نہیں جانا, اس کی زبان سے جب کوئی یہاں ایک امی بولتا ہے تو کوئی ان پڑھ آدمی بولتا ہے تو اس کے کلام سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ پڑھا لکھا نہیں ہے, کوئی نہ کوئی اس میں ایسی غلطی ہوگی. فصاحت بلاغت تو دور کی بات ہے, وہ عام بول چال میں ایسی غلطیاں کریں کہ آپ پہچان لیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام تک میں آج تک ایک زیر زبر کا فرق نہیں, جو کہ یہاں بڑے بڑے عربی کے قواعد ہیں ناو اور صف وغیرہ جو بنائے گئے اس کے اعتبار سے بھی ہر ایک کلام ایسا نہیں ہے جو کہ اس میں اس قاعدے کے مطابق نہ ہو. نبی کا کلام ہے, اس سے آج تک کتنے مسائل ان کی احادیث سے, یہی کہ یہ آپ اللہ کا کلام تو دلیل ہے, نبوت ہے ہی, اللہ کا کلام ہونے کی دلیل ہے ہی, خود کلامی نبوت جو ہے وہ خود دلیل نبوت ہے کہ آپ نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے.
ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے, بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے, بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے. ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے, ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے, بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے, بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے.
اس میں جو فرمایا بعض لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ جو فرمایا ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے, تو اس میں دنیا چھوڑنے کی تعلیم دی گئی ہے, جبکہ اسلام میں تو رہبانیت حرام ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے, دنیا پہلے یہ سمجھیں کہ دنیا کس چیز کا نام ہے. دنیا جو ہے وہ نام مال و دولت کا, بیوی بچوں کا, تجارت کا, بادشاہت کا نام دنیا نہیں ہے. بادشاہ تو دنیا نام ہے خدا سے غافل ہو جانے کا. اگر ایک بادشاہ ہے اور بہت بڑا تاجر ہے اور بہت بڑا بیوی بچے بھی رکھتا ہے, بہت بڑی تجارت ہے اور روپوں میں کھیل رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں, اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا, تو یہ باوجود اس کے ولی اللہ ہے. مال دولت کے باوجود یہ ولی اللہ ہے, جیسے اورنگزیب عالمگیر سے بادشاہ تھے اور وہ ٹوپیاں بیچ کر اس سے اپنا کھانا کھاتے تھے, سرکاری جو خزانہ تھا اس سے کوئی مہمان آتا تھا اس کو کھلاتے تھے, خود وہی. اب یہ حضرت فاطمی نے فرمایا کہ اورنگزیب عالمگیر صرف بادشاہ نہیں تھے, وہ ولی اللہ تھے اور ایک مفلس جس کے پاس کھانے پینے کو نہیں اور بہت ہی حالت خراب ہے, لیکن وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, اللہ تعالی کی شان میں گستاخی کرتا ہے, جیسے کمیونسٹ ہوتے ہیں یا کوئی بھی نافرمانی مبتلا ہے, تو باوجود مفلسی کے یہ شخص پکا دنیا دار ہے. دنیا اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی کا ہاتھ خالی ہو جائے اور وہ اور اپنا بیوی بچوں کو چھوڑ کے اور جنگل میں جا کے بیٹھ جائے. یہ تو انگریزوں کا کام تھا, ان کا تھا عیسائیت کا, کہ انہوں نے رہبانیت ایجاد کی تھی. لا رہبانیت فی الاسلام, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں رہبانیت نہیں. تو اس رہبانیت کا نتیجہ کیا آپ سامنے آیا کہ پوپ صاحب جو تھے وہاں ٹپ ٹپ رو رہے تھے, ان کی تصویر آئی, جب پتا چلا کہ کیسی کیسی بدماشی کرتے ہیں یہ, جتنے یہ پادری بنے ہوئے ہیں یہ کیسی کیسی کرتے ہیں. پوپ صاحب سب سے بڑا پوپ تھا, وہ رو رہا تھا اور وہ بھی اس وجہ سے رہا ہوگا کہ خود بھی اسی حرکتوں میں مبتلا ہوگا. جب بڑے بڑے تو جو اس خلاف فطرت جو کام ہوگا, اس اسلام تو دین فطرت ہے, فطرت کے مطابق جو ہر کام وہ ہے جو فطرت کے مطابق ہے. بیوی بچوں میں رہو, مال دولت کماؤ, سب کچھ کرو, اور اللہ کو نہ بھولو, آسمان پر جھولو, اللہ کو نہ بھولو. ولی اللہ تو تم مفلسی, دنیا اس کا نام نہیں ہے, مال و دولت کا, بیوی بچوں کا. چیز دنیا از خدا غافل بدن, مولانا رومی فرماتے ہیں کہ دنیا کیا ہے, خدا سے غافل ہو جا. نیک معاش ہو, نقر ہو, فرزند و زن, یعنی سونے چاندی اور بیوی بچوں کا نام دنیا نہیں ہے, اللہ سے غافل ہونے کا نام ہے. اگر نام دنیا ہے, اگر یہ چیزیں اللہ سے غافل کر دیتی ہیں, بیوی بچے مال دولت, اور پھر وہ اپنا اللہ کی نافرمانی میں مبتلا رہتا ہے, کچھ پرواہ نہیں کرتا, تو یہ مال و دولت اس کے لیے دنیا ہو گئی. اور اگر وہ اس حالت میں بھی اللہ والا رہتا ہے, اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے, تو باوجود بادشاہت کے بھی وہ ولی اللہ ہے, باوجود بہت بڑے تاجر ہونے کے لیے بھی وہ ولی اللہ ہے, بہت بڑا یعنی مالدار ہونے کے باوجود بھی وہ ولی اللہ ہے. تو اس کا نام مولانا رولی فرماتے ہیں کہ اس کا نام سونے چاندی بیوی بچوں کا نام دنیا نہیں ہے, اللہ سے غافل ہونے کا نام بس دنیا ہے. اگر ایک مفلس جو ہے اللہ سے غافل ہے وہ دنیا دار ہے, ایک پیسے والا اللہ سے غافل نہیں ہے وہ دنیا دار نہیں, اللہ والا ہے.
ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہی, بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے, بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے. عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا, عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا, عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا. اپنے اعمال پر گر ندامت رہ گے, اپنے اعمال پر گر ندامت رہ گے. عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا, عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا. اپنے اعمال پر گر ندامت رہ گے, اپنے اعمال پر گر ندامت رہ گے.
دوسرا مصرع جس میں تھا, ایک مصرعے کی شرح ہوئی تھی کہ میرے دل میں تیرا درد ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت ہے, میرے دل میں تیرے نام کی دل میں لذت رہے, ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے, بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے. تو جب اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آئے گی, تو اللہ کے نام میں ایسی لذت, جیسا حضرت والا فرماتے تھے کہ دنیا کی سارے جو اہل اللہ گناہوں سے بچتے ہیں ان کو اس اللہ کے نام میں ایسا مزہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دونوں جہان, یہ دنیا کا مزہ اور جنت کا مزہ بھی اس کے سامنے ہیچ ہے, کیونکہ اللہ جو خالق جنت ہے اس کا نام لیتے ہیں, اس کا نام لے رہے ہیں. تو دونوں جہان اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے, ہم تو صرف بیان فرما رہے ہیں. اہل اللہ کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے وہ تب بولتے ہیں. دونوں جہان کی لذتوں کا مجموعہ اللہ تعالیٰ کا نام اللہ کے نام میں ہے, دونوں جہان کی لذات کے مجموعہ اللہ کے نام میں, وہ محسوس کرتے ہیں, وہ اس بات کو جانتے ہیں, اس لیے وہ کسی چیز سے بکتے نہیں. خدا کے حضرت کا شعر ہے, خدا کے ذکر سے وہ کیف ہے ہر قلب عارف میں, کہ یہ بکتے نہیں دنیا کے فانی جام و مینا سے. اسی لیے نہیں بکتے, اسی لیے اہل اللہ نہیں بکتے کہ وہ اللہ کے نام کی ایسا کیف اور ایسی شیرینی اور ایسی حلاوت ان کو حاصل ہے کہ دنیا کے فانی جاموں کی حلاوت اور فانی لذتوں کی حلاوت اس کے سامنے ہیچ اور گرد ہوتی ہے. تو ایک بار نے فرمایا تھا, عجیب بات فرمائی تھی, فرمایا کہ دیکھو کئی سینکڑوں مثالیں ایسی مل جائیں گی جنہوں نے اللہ کے نام اللہ کی محبت میں سلطنت چھوڑ دی ہے, جیسے مشہور ہے حضرت ابراہیم ابن ادم اور بہت سے بادشاہوں نے سلطنت اللہ کی محبت میں ترک کر دی, کہ یہ بار معلوم ہوا اللہ کی یاد میں مخل معلوم ہوا, بہت سے کام خلاف شریعت ہوتے تھے, تو جن کے دل میں چاہے وہ بادشاہ تھے انہیں کہا ہم یہ کام نہیں کریں گے, اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے, سلطنت چھوڑ دی. تو فرماتے تھے کہ سینکڑوں مثالیں اس کی مل جائیں گی, لیکن ایک مثال بھی ایسی نہیں مل سکتی کہ کسی صاحب نسبت ولی اللہ نے اپنی فقیری چھوڑ کے بادشاہت قبول کر لیا. اس کی مثال ایسی ہے کہ جو دال روٹی کھاتا ہے وہ جو بریانی کھاتا ہے, جو بریانی کھا رہا ہے وہ دال روٹی کے اس پہ نہیں بکے گا نہیں, تو اسے دال روٹی دکھاؤ تو کہے گا جاؤ اپنا کام کرو, میں تو بریانی کھاتا ہوں جس کی تمہیں خبر ہی نہیں.
پڑھیے.
عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا اپنے اعمال پر گر ندامت رہے اپنے اعمال پر گر ندامت رہے عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا اپنے اعمال پر گر ندامت رہے اپنے اعمال پر گر ندامت رہے
یعنی اپنے گناہوں پر جس کو جو نادم ہو گیا اس سے گناہ سرزد ہو گئے لیکن پھر اللہ نے توفیق دی توبہ کر لی تو وہ محبوب بھی ہو گیا اور محب بھی ہو گیا عاشق بھی ہو گیا اللہ کا بوجہ عشق کے اس نے کیا اور محبوب بھی ہو گیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں تو اس نے فرمایا کہ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ ہم ان کی خطاؤں کو صرف معاف کر دیتے ہیں صرف معاف ہی نہیں کرتے بلکہ اپنا دوست بنا لیتے ہیں اپنا محبوب بنا لیتے ہیں وہ عاشق بھی ہے اور محبوب بھی ہے وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ کے نادم ہو جاتا ہے حضرت نے فرمایا تھا کہ زبان سے کہنا بھی ضروری نہیں اگر ایک شخص نے اسے گناہ سرزد ہو گیا اور اس کے دل میں ندامت پیدا ہوئی کہ ہاں مجھ سے اللہ کی نافرمانی سرزد ہو گئی اس پر وہ نادم ہو گیا تو اسی وقت اس کی توبہ قبول ہو گئی کیونکہ دل سے نادم ہو گیا چاہے زبان سے تو بعد میں کہے گا لیکن جس وقت وہ نادم ہوا اسی وقت اس کی توبہ اللہ نے قبول کر لی ایسا ارحم الراحمین اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہی اسی شعر میں فرمایا لیے اور پڑھی
تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا اور دل میں بھی اس کی نہ حسرت رہ گئے اور دل میں بھی اس کی نہ حسرت رہ گئے
آرزو حرام آرزو حرام تقاضے گناہ کے جو دل میں پیدا ہوتی ہیں اس کو یعنی دبا دینا ان کو حضرت فرماتے تھے کہ اس کی خون بہا دینا اس آرزو کا اس پر عمل نہ کر کے یعنی ایک تقاضا گناہ کا پیدا ہوا اس پر عمل نہیں کیا دل کو تکلیف ہوئی اندر اندر دل کا خون ہو گیا اس خون سے کوئی باخبر نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کی وہ جانتے ہیں کہ بندے کے دل پر کیا گزر گئی تو ایک شہاد حضرت تھانی نے لکھا ہے کہ یہ بھی شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اس لیے کہ وہ اس کے اندر جو خون بہا ہے اللہ کی محبت میں اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں دنیا والے اس سے بے خبر تھے لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کے دل کا حال جانتا ہے ان کو بھی شہید جنہوں نے اپنی گردن کٹائی وہ جس صف میں کھڑے ہوں گے اسی میں یہ صف یہ بھی کھڑا ہوگا جس نے زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کے غم اٹھائے اور حضرت فرمانے کی اصل چیز یہ ہے ایک تو فدا ہو جا کر دینا ہے اپنی آرزوؤں کو اللہ کی مرضی میں لیکن دل میں اس کی حسرت بھی نہ ہو کہ کاش یہ جائز ہوتا تو ہم یہ کر لیتے کاش اگر جائز ہوتا تو ہم شراب پی لیتے کاش اگر جائز ہوتا تو ہم بدنگاہی کر لیتے تو یہ حسرت جو ہے یہ بھی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے تو فرماتے ہیں کہ ایسا ہمیں اپنی مرضی میں فنا ہونا سکھا دیجئے کہ دل میں ان گناہوں کی اور آپ کی نافرمانیوں کی حسرت بھی باقی نہ رہے
تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا اور دل میں بھی اس کی نہ حسرت رہے میر بس دل میں درد محبت رہے میر بس دل میں درد محبت رہے میر بس دل میں درد محبت رہے میری دنیا گے گل پر سلامت رہے میری دنیا گے گل پر سلامت رہے سب کا ماشاءاللہ میرے بس دل میں درد محبت رہے، میرے بس دل میں درد محبت رہے، میری دنیا گے الفت سلامت رہے، میری دنیا گے الفت سلامت رہے۔
محبت سے تعلق اپنے امیدوں سے بات ہے کہ بس اللہ کی محبت میرے اور تیرے دل میں رہے، ہمارے سب کے دل میں رہے، تو دنیا الفت اللہ کی محبت کی دنیا ہے، عشق اللہ تعالیٰ کا وہ زندہ رہے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں رہے گی۔ پہلے یہ فرمایا تھا کہ میں سلامت رہوں تو سلامت رہے، پہلے بھی شرمیگی تھا، میرے بھی حضرت والا نے فرمایا تھا میں سلامت رہوں تو سلامت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے۔ چار پانچ شعر تھے اس میں، لیکن مفید یہ جو کلام تھا اہل اللہ، ایک تو ہے کسی ذات کے بارے میں، کسی آدمی کے بارے میں کہہ دیا تو محدود ہو گیا، اور یہ جو ہے یہ غیر محدود، ہر ایک کے لیے نصیحت اور یہ درد محبت کا پیغام ہے اللہ بزرگان دین کی طرف سے۔ یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت نشر ہو جائے بس، تو اس لیے کسی بعض دفعہ اس کو ہٹا دیتی، یہاں زیادہ فائدہ ہوتا ہے جس مضمون کو بولے آتے ہیں۔ پڑھیے،
میرے بس دل میں درد محبت رہے، میرے بس دل میں درد محبت رہے، میرے بس دل میں درد محبت رہے، میری دنیا گے الفت سلامت رہے، میری دنیا گے الفت سلامت رہے۔
حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا یہ مکتا ہے،
روز و شب قلب اختر کی گئے گے دعا، روز و شب قلب اختر کی گئے گے دعا، روز و شب قلب اختر کی گئے گے دعا، میرے مولا میری استقامت رہ گئے، میرے مولا میری استقامت رہ گئے، روز و شب قلب اختر کی گئے گے دعا، روز و شب قلب اختر کی گئے گے دعا، روز و شب قلب اختر کی گئے گے دعا، میرے مولا میری استقامت رہ گئے، میرے مولا میری استقامت رہ گئے۔
بس جہاں تمام اولیاء اللہ کا اس کو جو خوف رہتا ہے، ہم لوگوں کو تو گناہوں کا خوف ہوتا ہے، وہ ان کو یہ ہوتا ہے پتہ نہیں ہمارا خاتمہ کس حال میں ہوگا، جو جتنا بڑا ولی اللہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کو یہ خوف ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ استقامت کیا ہے، کہ دین پر قائم رہنا آخری دم تک، جیسا دعا میں ہے ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کیجیے، بعد آئی ہدایت کرنا، بعد اس کے کہ آپ نے ہدایت بھی دے دی تو اپنے ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کیجیے، گمراہی میں مبتلا نہ کیجیے۔ تو اس دعا نے فرمایا تھا کہ اس دعا سے معلوم ہوا کہ دل ہدایت کے بعد بھی اللہ محفوظ رکھے دل میں گمراہی اور ٹیڑھا بنا سکتا ہے، اس لیے اسی لیے ربنا دعا مانگی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ سکھا رہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنی خاص رحمت عطا فرمائی۔ تو یہاں فرمایا حضرت والا نے وہب لنا من لدنک رحمہ، یہ عام رحمت نہیں ہے، بلکہ یہ علامہ آلوسی نے لکھا ہے المراد بھی الرحمت الخاصہ، یعنی وہ خاص رحمت، یعنی استقامت فی الدین، اس سے مراد استقامت فی الدین ہے کہ دین پر آخری دم تک ہمیں وہ رحمت عطا فرمائیے جس سے ہم آخری سانس تک دین پر مستقیم رہیں، ہمیں استقامت حاصل رہے۔ یہ ہوتا ہے تو اس میں وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اور یہ حضرت علامہ علوسی نے لکھا ہے، حضرت سے سنا میں نے، بارہا سنا کہ یہاں انکا معنی میں لے انکا کی ہے، یعنی یہ تعلیل بیان فرمائے، وجہ بیان فرمائے کہ ہم آپ سے یہ کیوں مانگ رہے ہیں، اس وجہ سے کہ آپ انت الوہاب بہت بڑے داتا ہیں، بہت بڑے دینے والے. یہ خوف اہل اللہ کو ہوتا ہے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جنت دنیا میں جنت کی عشرہ مبشرہ میں ہیں, دنیا میں جن کو جنت کی بشارت دی گئی, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت یہ چاروں خلفاء, اس کے علاوہ چھ اور ہیں جن کو جنت کی بشارت دی گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صلی اللہ تعالی وسلم کی جب وفات ہوئی تو حضرت حذیفہ کو بلاتے تھے, حضرت حذیفہ صاحب السر کہلاتے تھے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو جو منافقین تھے ان کے نام بتا دیے تھے اور فرمایا تھا کسی سے کو اس پہ ظاہر نہ کرنا. انہوں نے کبھی ظاہر نہیں کیا کہ یہ فرمایا فلاں فلاں شخص جو ہے یہ منافق ہے, اس کے پورے نام آپ نے بتا دیے تھے. تو جو اشرا مبشرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اشرا مبشرہ میں جنت دنیا کی بشارت میں جنت کی بشارت دے دی گئی, ان پہ جب خوف کا غلبہ ہوتا تھا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو ملاتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے حذیفہ صحیح صحیح بتانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی فہرست میں میرا نام تو نہیں لیا تھا. تو ایک شخص نے حضرت پھول پوری سے سوال کیا کہ حضرت آپ تو اشرا مبشرہ میں ہیں, پھر یہ آپ کو اتنا خوف کیوں کہ ہوتا تھا کہ آپ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وعدوں پر یقین نہیں تھا؟ نعوذ باللہ. حضرت پھول پوری نے فرمایا کہ نہیں, یہ بات نہیں ہے, بلکہ یہ علامت ہے کہ جو اللہ کے مقبولین ہوتے ہیں ان کے یہ حالت ہوتی ہے, وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں, اور جو غیر مقبول ہوتے ہیں وہ گناہ اور زنا شراب سب کرتے رہتے ہیں, انہیں پرواہ بھی نہیں ہوتی, اور جو مقبول ہیں وہ نیک اعمال کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں. یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ کے خاص بندے اور مقبول بندوں کا یہی حال ہوتا ہے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو نبی ہے, نبی تو معصوم ہوتا ہے, اس کی تو یعنی کچھ وہی نہیں کہ وہ بخشا نہ جائے یا اس کی پکڑ ہو, کیونکہ اس سے گناہ اس کے لیے ایسے نفرت, گناہوں سے نبی کو ایسی نفرت ہوتی ہے جیسے ہمیں آپ کو پیشاب پخانے سے. معصوم بناتا ہے اللہ تعالیٰ تو, لیکن جب خوف کا غلبہ ہوا تو کیا فرماتے تھے, رب لا تخزنی یوم یبعثون, اے اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کیجیے گا. حالانکہ نبی کا رسوا کرنا محال ہے, لیکن یہی علامت ہے کہ جو مقبولین ہیں ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی عظمت ہوتی ہے, وہ اس کی عظمت سے اس کے سامنے لرزہ بر اندام رہتے ہیں. یہ علامت قبولیت ہے, یہ خوف اور یہ ہے علامت قبولیت. ہو گیا لائی, تھوڑا سا اب اصل چیز پڑھ دی جو حضرت والا کا کلام, حضرت والا کی معرف ربانی. حضرت والا کے ٹھیک ہے, والا کا سفر نامہ ہے, یونین کا تیسرا سفر تھا 1993 میں ہوا, تو اسی وقت سے یہ میں نے اس کو وہیں سے لکھنا, عجیب و غریب اس میں مضامین تھے, وہیں سے لکھنا شروع کر دیا تھا, لیکن اس کے مکمل ہونے میں 12-13 سال لگ گئے. یہاں کی لکھا, پھر ایک دفعہ ڈسک جل گئی جو اس کی لکھواتے تھے محی الدین صاحب سے, ایک دفعہ پھر جب دوبارہ لکھوایا تو پھر بعد میں میں نے وہ کیسٹ سے ملایا کہ اس میں بعض جگہ مجھے اشکال ہوا کہ یہ یہاں نہیں, تو معلوم ہوا کہ لکھنے والے نے بہت سارا اہم مضامین چھوڑ دیے تھے. پھر اثر نو اس کو لکھا, پھر اس کو لکھوایا, پھر دوسرے کام بیچ میں دوسرے عزیز کی کتابیں وغیرہ شائع ہونے لگی, تو 13 سال کے بعد یہ کتاب چھپی ہے. حضرت والا کی زندگی میں الحمدللہ گئی تھی, حضرت بہت خوش ہوئے تھے. خاندان و قبائل کا مقصد تعارف ہے نہ کہ تفاضل اور تفاخر. یعنی جو اللہ تعالی خاندان ہوتے ہیں, قبیلے ہوتے ہیں, ان کا مقصد یہ ہے کہ پہچان لیا جائے کہ یہ فلاں خاندان کا ہے, فلاں قبیلے کا ہے. یہ نہیں کہ اس پہ کوئی فخر کرنے لگے کہ میں صاحب فلاں قبیلہ ہوں جیسے کہ ہے. جیسے کہ عرب بقاعدہ تھا کہ قریش اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھتے تھے, پھر بنو ہاشم اپنے آپ کو زیادہ سمجھتے تھے, تو ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے. تو اس نے فرمایا, اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتی ہیں کہ یہ اس کا مقصد جو ہے تعارف ہے, ایک دوسرے کو پہچاننے, نہ کہ تفاضل و تفاخر ایک دوسرے پہ فخر کرے, ایک دوسرے سے مقابلہ کرے, یہ مقصد نہیں. آج حضرت والا نے مجلس کے دوران یہ آیت پڑھی, انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. حق سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا, یعنی بابا آدم علیہ السلام اور مائی حوا علیہ السلام سے, علیہ السلام سے. وجعلناکم شعوبا و قبائل, اور ہم نے تم کو مختلف خاندانوں میں تقسیم کر دیا. لیکن یہ تقسیم تخافر کے لیے نہیں, بلکہ اس کا مقصد ہے لتعارفوا, تاکہ تم کو ایک دوسرے کا تعارف حاصل ہو سکے. لیکن ہم لوگوں نے بجائے تعارف کے تفاضل اور تفاخر شروع کر دیا. جو پٹیل ہے, وہاں کے بہت سے پٹیل ہیں, بہت سے مختلف اس کے جو پٹیل ہے, یہ گجراتی لوگ ہیں وہاں زیادہ تر, جو پٹیل ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے مقابلے میں سب گھٹیل ہیں, یعنی گھٹیا ہیں, کوئی لمبات ہے, کوئی گنگات ہے. اس آیت سے یہ مسئلہ نکلا کہ اپنے خاندان پر, اپنی برادری پر, اپنے القاب پر فخر کرنا نادانی ہے, جو مقصد تعارف کے خلاف ہے. اس وقت مجھے بس یہ تھوڑی سی نصیحت کرنی ہے کہ لتعارفو کا خیال رکھیے. تفاخر و تفاضل جائز نہیں, کیونکہ تفریق شعوب و قبائل سے اللہ کا مقصد یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے تعارف ہو جائے. یعنی اس میں فخر کرنے کی چیز نہیں ہے, بلکہ جو کیا معنی, قبائل جو قبیلے ہیں, قبیلے کی جمع ہے, یعنی چھوٹے چھوٹے جو خاندان ہوتے تھے وہ شعوب کہلاتے تھے. تو اللہ کا مقصد یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے پہچان ہو جائے کہ فلاں خاندان کا ہے, وہ فلاں قبیلے سے ہے. خاندان و قبائل سبب عزت و شرف نہیں ہے کہ کسی خاندان کا تھا میں قریش ہوں, میں سب سے زیادہ بڑا ہوں, یہ عزت کا, شرف کا اور عزت کا یہ معیار نہیں ہے. جیسے کہ ابو جہل جب مر گردن کاٹی جا رہی ہے, ایک تو پہلے تو یہ کہا کہ ارے تم انصار کے بچے میرے مقابلے میں آئے ہو, بالکل نوجوان تھے, میں تو سردار قریش ہوں, تم گھٹیا لوگ میرا کیا مقابلہ کرو گے. لیکن انہیں کے ہاتھوں اللہ نے اس کو قتل کرایا. جب قتل ہو کے گر گیا تو اس وقت تک اس کے دماغ میں خناس تھا, وہ نہیں نکلا. اس نے کہا کہ دیکھو میں اس اپنے قبیلے کا سردار ہوں, میرا گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ معلوم ہو کہ کسی سردار کا سر ہے. اللہ محفوظ رکھے, اللہ تعالی محفوظ رکھے. یہ تکبر نے اس کو مردود کر دیا. مر رہا ہے اس وقت بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میرا سر نیچے سے کاٹنا تاکہ معلوم ہو کہ کسی سردار کا سر ہے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ فرعون ہذہ الامہ, اس امت کا فرعون تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء تھے, آپ سید الانبیاء تھے. فرعون موسیٰ جو تھا وہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کا فرعون تھا, لیکن وہ سید الانبیاء نہیں تھے, نبیوں کے سردار نہیں تھے. اور یہ نبیوں کے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں, نبیوں کے سردار ہیں. تو ان کا, یہ سید الانبیاء کا جو دشمن تھا فرعون, وہ بھی سید الفرائنہ تھا, تمام فرعونوں کا سردار تھا. اس کی دلیل یہ ہے کہ جس وقت وہ غرق ہونے لگا فرعون, تو اس نے کہنا چاہ رہا تھا, عذاب دیکھ لیا, تو اس وقت کہنا چاہ رہا تھا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون, یہ اس کے اس وقت تو ایمان قبول نہیں جب عذاب کو دیکھ لے, تو اس نے کہا کہ وہ اس میں کہنے والا تھا, کہنے لگا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون, مگر اس وقت کا ایمان قبول نہیں کر رہا, اب تو عذاب نظر آ گیا آخرت. لیکن یہ خبیث ایسا تھا کہ اس وقت بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اسے ایمان لانے میں تیار ہو گیا تھا عذاب کو دیکھ کے, اور یہ اس وقت بھی کہہ رہا ہے کہ میں اسی پہ ڈٹا ہوا ہے کہ میرا سر نیچے سے کاٹنا. تو یہ فرعونوں کا بھی سردار تھا, کیونکہ آپ سید الانبیاء تھے, یہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی بڑا فرعون تھا ابو جہل, اور اتنا تھا جب جنگ بدر میں یا آیا ابو جہل, اس کا ایک دوست بھی تھا, تو اس نے جب کوئی نہیں تھا وہاں تو اس نے پوچھا کہ ابو جہل سے کہ ابو جہل یہ بتاؤ کہ میں اس وقت میں اور تو ہے, کوئی اور دوسرا نہیں ہے, یہ بتا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعویٰ کر رہے ہیں کیا وہ جھوٹ ہے؟ تو اس وقت بھی کہتا نہیں جھوٹ نہیں ہے, جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے, یہ دشمن جادو ہے جو سر پہ چڑکی بولتا ہے, جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے. تو اس نے کہا اس کے دوست نے پھر تو ایمان کیوں نہیں لے آتا, اگر میں ایمان لے آؤں تو میری تو چودراہٹ ختم ہو جائے گی, ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی, ہم قریش ہیں اور سب لوگ تانا دیں گے کہ اپنے دین کو چھوڑ دیا, ایک اس کے یہ سرکشی کی وجہ سے ایمان. جانتے سب تھے, جیسے کہ یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, اے نبی یہ آپ کو ایسا جانتے ہیں, اب کتابوں میں اور آپ میں تورات اور انجیل میں جو آپ کا ذکر ہے یہ خوب جانتے ہیں, تعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, یعرفونہ کما تعرفون ابناءہم, کما یعرفون کما یعرفون ابناءہم, یہ آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں, جتنا انہیں یقین ہے اس پر کہ یہ ہمارا اولاد ہے, ایسے ہی آپ کے نبی ہونے پہ ان کو یقین ہے, لیکن سرکشی اور سے انکار کرتے ہیں. حق جانتے ہوئے بھی, حق جانتے تو ہیں وہ مگر مانتے نہیں, حق آج بھی سب جانتے ہیں, آج بھی جتنے کفار ہیں اندر سے سب سمجھتے ہیں کہ سچے ہیں, تو نبی کا حق جانتے تو ہیں وہ مگر مانتے نہیں, ضد ہے جناب شیخ تقدس مآب میں. خاندان و قبائل سبب عزت و شرف نہیں ہے, پھر عزت و شرف کس چیز میں ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اور اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جو زیادہ تقوی اختیار کرتا ہے, جو جتنا زیادہ متقی ہے اللہ کے نزدیک اتنا ہی زیادہ معزز ہے. اور تقوی کی تعریف کیا ہے؟ جن باتوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں ان پر عمل کرنا, اور جن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں ان سے بچنا, امتثال اوامر اور اجتناب عن النواہی, یعنی جو اللہ کے احکام ہیں ان کو بجا لانا, اور نواہی جس سے منع فرما دیا اس سے بچ جانا, اس کا نام تقوی ہے. دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس بات سے خوش ہوتے ہیں, اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس بات سے خوش ہوتے ہیں, ایک تو ہماری خوشی ہے اور ایک اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہے, جو اپنی ناجائز خوشی کو خوشی خوشی چھوڑ دے, یعنی وہ اپنی خوشی کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی پر قربان کر دے, تو سمجھ لو کہ وہ متقی ہو گیا, اللہ کا ولی ہو گیا. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا جناب, جب جاتا تھا تو صبح کو میں فجر کے بعد آتا تھا اور رات کو 11 بجے جاتا تھا, کبھی 10:30 پہ, تو فرماتے جاؤ اپنے والدین کی خدمت کرو, سارا دن ہی رہو, ان کو خوش کرو جا کے. تو جب جانے لگتا تھا تو اکثر یہ شعر پڑھتے تھے کہ اپنے پہلو سے جدا عشرت کیا, با دل ناخواستہ رخصت کیا. تو ایسی اب بھی آپ سے کہتے ہیں کہ با دل ناخواستہ رخصت کیا, کیونکہ حضرت فرماتے تھے کہ دنیا تو دار الفراق بھی ہے اور دار الوصال بھی ہے، یہاں فراق بھی ہوگا، جدائی بھی ہوگی اور ملاقات بھی اور وصل بھی ہوگا، لیکن جنت دار الفراق نہیں ہے، وہاں وصل ہی وصل، ملاقات ہی ملاقات ہے، برسوں لاکھوں برس گزر جائیں گے اور وہاں تو وقت ہے نہیں، پتہ بھی نہیں چلے گا، بس ایک نعمت پھر دوسری نعمتوں میں کیسے مشغول ہوگا، تو ایک نعمت سے دوسری نعمت کی طرف منتقل ہو جائے گی توجہ دونوں کی، بس وہ اس نعمت میں مشغول ہو جائے، وہاں یہ تھوڑی کوئی پہلے کوئی اسباب تیار ہو کہ اس چیز کو جی چاہ رہا ہے، کیسے کھانے کو جی چاہا اس کا فوراً وہ تلا تلایا، وہ جو چڑیا اور وہ جو جس چیز کو جی چاہ رہا ہے وہ پرندہ اٹھتا ہوا جا رہا ہے، اس نے سوچا کاش اس کو یہ مجھے مل جاتا، اسی وقت تلا ہوا تیار۔ تو مولانا یعقوب صاحب نانوت بھی فرماتے تھے کہ جنت کیا ہوگی، چھوٹی سی خدائی ہوگی، جو یہاں مثلا اپنے آپ کو پابند کر لو اور وہاں جا کے پھر آزاد ہر چیز سے، پھر وہاں جا کے خدائی کرو، اللہ تعالیٰ کہ وہ ایک صفت ہر کسی تمہیں بھی مل جائے گی، وہ غیر فانی اور غیر محدود ہو جاؤ، ابھی تو محدود ہے پھر وہاں جا کے غیر محدود ہو جائے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔